سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وزرياته وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الآية. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. أو كما قال: وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجمية شهيدا. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم.
جو آیت تلاوت کی، پہلی آیت تو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیجئے، اور بات یہ تھی کہ یہود اس بات کا دعویٰ کرتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، لیکن تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلو. اور یہ بھی فرما دیا کہ جو لوگ یہودیت کے بعد یا عیسائیت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے تو ان کے لیے ڈبل اجر ہے. تو نبی کی اتباع کا حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. بیٹا ادھر آ کے بیٹھو. دل تک ہے نا. تو میری اتباع کرو. تو ابھی تو تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے، تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، لیکن میری اتباع کی بس کر سے یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے بھی محبت فرمائے گا. نہ صرف محبت فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. کیوں؟ واللہ غفور الرحیم، کہ وہ بہت بخشنے والا ہے. اور شان بخشتا کیوں ہے؟ اپنی شان رحمت کی وجہ سے. یہ تو اس آیت کا ترجمہ ہوا. دوسری آیت جو تلاوت کی گئی اس میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. جو لوگ اللہ اور اس آخرت کے دن کی امیدیں رکھتے ہیں اور ذکر کثیر کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کا نبی بہترین نمونہ ہے. یعنی دنیا اور آخرت کے لیے بہترین نمونہ ہے. میرے پیر و مرشد اور میرے شیخ شیخ العرب والعجم تبریز دورہ مجدد زمانہ عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت فرماتے ہیں کہ نمونے کے کیا معنی ہیں. فرمائے کہ دیکھو تم درزی کو اپنا جوڑا دیتے ہو, ایک سوٹ دیتے ہو کہ یہ جوڑا اور اس کو ساتھ میں ان سلا بغیر سلا ہوا کپڑا بھی دیتے ہو کہ اس نمونے کے مطابق تیار کر دو. اب جو آدمی نمونہ دیتا ہے تو اس میں نہ کمی کو پسند کرتا ہے نہ زیادتی کو. تو فرمائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ عطا کر آپ کو ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہ اس میں کمی کرو اور نہ اس میں زیادتی کرو, دائرہ سنت کے اندر رہو. یہ ہے نہ کمی اور نہ زیادتی. اس پر میرے شیخ ایک بات سمجھایا کرتے تھے, فرماتے تھے کہ دیکھو ایک صاحب کو کسی خاص تقریب کے لیے انہوں نے دو جوڑے سلوائے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کپڑے لے کر آتا ہے تو جس جو مقصد ہوتا ہے اسی وقت نکالتا ہے. انہوں نے گھر والی سے کہا کہ لو بھائی اس جوڑے کو استری کرو, میں غسل کے لیے جا رہا ہوں. اب جب غسل کر کے باہر آئے کہ چلو اب کپڑے بدلوں, کپڑے تو سے تبدیل کروں, وہ نئے کپڑے نکالے تو دیکھا اس کی جو شلوار تھی وہ شلوار ان کے پاؤں سے بھی نیچے جا رہی ہے. بڑا غصہ آیا کہ یہ کیا بات ہوئی, ایسی شلوار بناتے ہیں کہ پاؤں سے بھی نیچے. خیر اپنے غصے کو اور تقریب کا وقت, تو آپ کو اندازہ ہے کہ جس وقت تقریب پہ جانا ہو اس وقت کوئی اگر خرابی پیدا ہو جائے تو طبیعت میں کتنی جھنجھلاہٹ, کتنا غصہ. خیر انہوں نے اپنے غصے کو ضبط کیا, جھنجھلاہٹ کو برداشت کیا, بیوی سے کہا چھوڑو دفع کرو دوسرا جوڑا دے دو. وہ دوسرا جوڑا لے کر آئی, اب جو اس کی شلوار دیکھی تو وہ گھٹنے تک. اب تو اس رہا نہیں گیا, موبائل فون اٹھایا اور درزی کا نمبر ملایا اور درزی کو بے نقط سنانا شروع کی ماں میڈل اور تمغے اور اعزاز کے ساتھ. اس وقت میں ان کو اعزازات بھی دیے, تمغے بھی دیے اور جو جو میڈل ہو سکتا تھا وہ سب میڈل انہوں نے دیے. ماشاءاللہ وہ سب کے سب میڈل جو ہے انہوں نے اس کو دیے جو جو دے سکتے تھے. اس نے کہا سر میری بات تو سنے. کہا اچھا بھائی کہو تم اپنی بات. کہا یہ جو شلوار بڑی ہے نا اس میں بھی ایک لاجک ہے. اس کو غصہ آیا بے لاجک کے بچے, یہ تو کوئی نیا کون سا نیا پاکستان بنانے جا رہا ہے تو. کہا نہیں لاجک ہے اس میں بھی. کہا اچھا بھائی کیا لاجک ہے. اس نے کہا سر یہ آپ کا کپڑا بچ رہا تھا اور یہ وہ کپڑا تھا جو کسی استعمال میں نہ آتا. واقعہ سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو, کسی استعمال میں نہ آتا تو وہ کپڑا جو ضائع ہوتا باہر پھینکتا وہ میں نے آپ کی شلوار کے ساتھ ہی لگا دیا, اس لیے شلوار آپ کی تھوڑی بڑی ہو گئی. کہا اچھا یہ تم نے دوسری شلوار کو چھوٹا کیوں کیا. اس نے کہا سر یہ جو دوسری شلوار چھوٹی کی اصل میں اس میں سے میں نے کپڑا بچا لیا، یہ میری لاجک ہے، میں نے اس میں سے کپڑا بچا لیا. کہا کیوں؟ کہا سر اس میں اب آپ کے بیٹے کا سوٹ تیار ہو جائے گا. تو ذرا آپ حضرات مجھ کو بتائیے، آپ حضرات اس لاجک کو تسلیم کریں گے؟ کہا کپڑا ضائع ہو رہا تھا یا میرے بیٹے کا کپڑا بننا تھا، تجھے کیا پڑی ہے؟ اس لاجک کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے. تو فرمایا سبحان اللہ، اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، آپ کی حیات مبارکہ کے اندر ہمارے لیے نمونہ رکھا ہے. اور نمونہ اس لیے دیا جاتا ہے، جب ہم نمونہ دیتے ہیں، سیمپل دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارا پسندیدہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے، اور نمونہ اسوہ حسنہ فرمایا، بہترین نمونہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، آپ کے افعال، آپ کے اقوال، یہ سب کے سب اللہ تعالی کے نہ صرف پسندیدہ ہے بلکہ ان کی اتباع اور عمل کرنے والا بھی اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے گا. یہ دوسری آیت ہو گئی. تیسری آیت فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول تمہیں دے اس کو لے لو، یعنی اس پر عمل کرو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس بات سے تم کو منع فرما دے اس سے رک جاؤ. ادھر قریب آ جائے، اس سے رک جاؤ. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں واضح حکم ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے ارشادات کو معمولی سمجھنا یہ بھی بے وقوفی ہے. فرق کرنا، کیونکہ یہ بھی اس جملے میں، ان دو جملوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کا علاج فرمایا کہ جو لوگ کہتے ہیں اچھا یہ سنت ہے، بھئی قرآن میں حکم دکھاؤ ہمیں، یہ ایک فتنہ ہے نا، بھئی ہم تو قرآن کو مانتے ہیں. تو قرآن پاک نے ایک دو جملے بیان فرما کر پوری نبی کی زندگی کو اس کوزے میں در سمندر کو بند کر دیا. کہتے ہیں دریا در کوزہ، یعنی کوزہ مانے پیالہ، کہ پیالے کے اندر دریا کو بند کر دیا. دو جملے ہیں، وما آتاکم الرسول فخذو، وما نہاکم عنہ فانتہو، جس بات کو ارشاد فرمائے اس کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھو، جس کو منع فرما دے اس کی طرف نگاہ اٹھا کے مت دیکھو. اس سے پتا چلا کہ سنت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، ارشادات، افعال، اعمال کو معمولی نہ سمجھے اور فرق نہ کرے. یہ بھی گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقو میں عبد اللہ بود. محرمی کی یہ شعر یاد آ گیا. دیکھو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرتی کی برکت ہے، گفتہ اللہ بود. اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، ارشاد فرمانا، یہ اللہ ہی کا فرمان ہے. گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود، اگرچہ اللہ کے ایک بندے یعنی نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق سے یہ بات نکل رہی ہے، آپ کے زبان مبارک سے یہ بات نکل رہی ہے، لیکن ان کا فرمانا ان کا نہیں، اللہ ہی کا فرمان ہے. فرمان رسول اور فرمان اللہ میں فرق کرنا یہ بیوقوفی ہے. یہ اللہ تعالی کا ہی ارشاد ہے. سبحان اللہ. تو اس سے پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معمولی نہ سمجھے. یہ ہو گئے تینوں آیتوں کا ترجمہ. دو احادیث مبارکہ پڑھی گئی. ایک حدیث شریف میں فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. نبی کی محبت کا انعام کیا ہے؟ نبی کی محبت کا انعام جنت میں اللہ تعالی کا ساتھ ملے گا. یہ نبی کی محبت کا انعام ہے کہ جنت میں اللہ تعالی کے اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا. لہذا وہ صحابی کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر، آپ کو محبت بھری نگاہوں سے آپ کو دیکھ رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایسے کیوں دیکھتے ہو؟ تو وہ رونے لگے اور رو کر عرض کیا، آج دنیا میں آپ کی یاد ستاتی ہے، آپ کی محبت جوش مارتی ہے، ہم آتے ہیں آپ کی زیارت کرتے ہیں، آپ کی زیارت کر کے اپنے دلوں کو تسلی دیتے ہیں. کل ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں جو آپ کے لیے درجات رکھے ہیں وہ بحیثیت نبوت کے، پھر سید الانبیاء امام الانبیاء کے ہونے کی حیثیت سے، تو آپ کے درجات اتنے ارفع اور اعلیٰ، اتنے اونچے ہیں، اتنے اونچے ہیں کہ ہم تو وہاں کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو آج دنیا میں ہمیں آپ کی یاد ستاتی ہے، محبت جوش مارتی ہے، آپ کی زیارت کرتے ہیں، کل آخرت میں آپ کی زیارت کیسے کریں گے؟ اس لیے آپ کے محبت سے دیکھ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ، یہ وہ لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ، ان کے ساتھ معیت ہوگی، ان کے ساتھ ہوں گے، معیت ساتھ رہنا، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو نبیوں میں سے ہوں گے، صدیقین میں سے ہوں گے، شہیدوں میں سے ہوں گے اور صالحین میں سے ہوں گے. یہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی برکت ہے. اور آخری حدیث شریف، جو دوسری حدیث شریف پڑھی، من تمسک بسنتی، کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، عند فسادی امتی، جبکہ امت میں فساد ہو، یعنی میری امت سنتوں کو چھوڑ رہی ہو، اس وقت میں ایک سنت کو زندہ کیا، تو فلہو اجرو میتی شہید، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. ایک ایک سنت کو زندہ کرنا. اس پر میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، اور میرے شیخ حضرت مولانا مظہر صاحب دعوت برکاتہم بھی ایک واقعہ سناتے ہیں. فرماتے ہیں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کی کتنی ساری سنتیں؟ ہر ہر سنت کا کیا مقام ہوگا؟ تو فرمایا کہ اللہ کا ایک نام ہے شکور، اللہ کا ایک نام شکور ہے، اور شکور کے کیا معنی ہیں؟ الذی یعطی. ملالی قاری رحمت اللہ علیہ مرقات شرح مشکات کے اندر فرماتے ہیں، الذی یعطی اجر الجزیل علی العمل القلیل، شکور وہ ذات ہے جو اجر جزیل، بہت عظیم الشان، بہت بڑا اجر عطا فرمائے، علی العمل القلیل، چھوٹے سے عمل پر، یعنی چھوٹے سے عمل پر بڑی جزا. پھر اس معنی کو سمجھانے کے لیے کہ ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے حضور میں پیش ہوا، فحاسبنی ربی، میرے رب نے میرا حساب لیا، فخفت قلت حسناتی، مجھ پر ایک خوف کا غلبہ تھا کہ میرے پاس قلتا حسناتی، میری نیکیاں تھوڑی سی تھی. اعمال نامے میں وزن ہو رہا ہے کہ اچانک میری نیکی کا پلڑا وہ کمزور تھا اور گناہوں کا پلڑا وہ بھاری تھا. اچانک فوقعت فیہا سرعتن، اچانک تیزی کے ساتھ ایک چھوٹی سی تھیلی وہ نیکی کے پلڑے میں آ کر گری اور وہ فسقولت، وہ پلڑا بھاری ہو گیا. ایک بات اور یاد رکھیے گا، ہمارے یہاں دستور یہ ہے کہ ترازو جب تولتے ہیں، اب تو ترازو بھی چلا گیا، ایسے پکڑ کے تولتے تھے، اب تو اسکیل آ گئے، اسکیل، ڈیجیٹل اسکیل. تو بہرحال ترازو تولتے ہیں تو آپ نے دیکھا جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے یا نیچے؟ نیچے ہوتا ہے، یعنی کہتے ہیں جھک جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں جھکنا. اس لیے کہا حکم یہ ہے کہ جب سودا بیچو تو جھکتا ہوا تولو، یہ حکم ہے نا، اس سے برکت ہوتی ہے، تھوڑا سا جھکاؤ اس کو، کنجوس مت بنو. اب وہ تو وہ آپ نے کہا کہ وہ پلڑا جو بھاری ہوتا ہے وہ جھک جاتا ہے، نیچے ہو جاتا ہے. لیکن میرے پیارے دوستو، جب نیکیاں بڑھیں گی نا تو وہ پلڑا جھکے گا نہیں بلکہ اٹھ جائے گا. قیامت کے دن جو میزان ہوگا، میزان مانے ترازو، جو میزان ہوگا وہ جھکے گا نہیں بلکہ اٹھ جائے گا. تو کہتے کہ اب وہ پلڑا وہ پلڑا بھاری ہو گیا، بھاری پڑ گیا اس پہ. تو کہتے میں اللہ تعالی نے مجھے بخش دیا، تو میں نے تعجب سے پوچھا کہ ما ھذا یا ربی، اے میرے ربا یہ کیا چیز ہے؟ تو فرمایا کہ ھذا کف تراب القیتہ علی قبر مسلم، یہ وہ تھوڑی سی مٹی ہے، مٹھی بھر، کف تراب مٹھی بھر مٹی ہے جو تو نے اپنے مسلمان بھائی کی قبر پر ڈالی تھی، بس میں نے اس مٹی کو قبول کر لیا اور اس کی وجہ سے تیری مغفرت کر دی. میرے شیخ فرماتے ہیں، یہ واقعہ میں نے ایک جگہ بیان کیا، ایک بڑے عالم بیٹھے تھے، کہتے ہم لوگ بھی جب مٹی ڈالتے ہیں نا ایسے ڈالتے تھے، ایسے مٹی لی یوں ڈال دی، ایسے لی یوں ڈال دی، ایسے. یہ فرماتے جب سے یہ واقعہ سنا، وہ حضرت کو انہوں نے بتایا کہ آپ کے بیان میں میں نے واقعہ سنا، اب میں دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کے مٹی ڈالتا ہوں. کہ کیوں؟ رحمت حق بہانہ می جویت، بہا نمی جویت، کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہانے تلاش کرتی ہے، بہا یعنی قیمت تلاش نہیں کرتی، بہانہ چاہیے ان سے ملنے کو، بہانہ چاہیے. یہ دیکھو عاشقانہ جملہ ہے نا، ان سے ملنے کو بہانہ چاہیے. سبحان اللہ، یہ جملہ میرے شیخ فرمائے کرتے تھے، ان سے ملنے کو بہانہ چاہیے. تو رحمت حق ہے. اب یہ دیکھیے، ہماری نظر میں یہ سنت معمولی ہے کہ جی اپنے مسلمان بھائی کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی، لیکن اس سنت کی قیمت دیکھیے کہ وہ صرف مٹی ڈالنے کی سنت اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو بخشوا رہی ہے زندگی بھر کے. اس لیے کہا کسی سنت کو معمولی نہ سمجھیے. نقش قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ جل جلالہ، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. تو یہ ہے سنت کی ترغیب. اب سنتوں کا مذاکرہ شروع کر دیتے ہیں تاکہ مجھے بھی کچھ ہو جائے. تو اب یوں کرتے، مٹی ہی سے شروع کرتے، جہاں مٹی، جس مٹی میں ہم کو جانا ہے، جس مٹی میں ہم کو مٹی ہونا ہے، اسی مٹی سے شروع کرتے ہیں کہ اپنے قبر میں کیسے اتارنا چاہیے. اور دیکھیے، جنازے کی نماز ہے، یہ بھی تو سیکھنے کی چیز ہے. کہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہمیں جنازے کی نماز پڑھنی نہیں آتی. جنازے کے اندر چار تکبیرات ہوتی ہے، یہ سب کی چاروں تکبیر فرض ہے، اور اس میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ سنت ہے. جیسے پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، جو نماز میں ہم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اسی طرح نماز میں بھی سنت ہے. اس کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے دوسری تکبیر کے بعد، دوسرے اللہ اکبر کے بعد. اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب جنازہ پڑھتے نا، اب امام کہتا ہے نا اللہ اکبر، تو یوں گردن کرتے ہیں اللہ اکبر. یہ دیکھا ہوگا آپ نے، یہ فضول حرکت ہے. اپنی گردن کو نہ چھیڑیے، اپنی گردن کو نہ چھیڑیے، اس کو اپنی حالت پر رہنے دیجئے. لہذا گردن اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر اپنی زبان سے ادا کر دے، بس یہ کافی ہے. تو دوسری تکبیر، دوسرے اللہ اکبر کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، اور تیسرے اللہ اکبر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ دعا. کتنی عجیب بات ہے، مسلمانوں کو یہ دعا یاد نہیں ہوتی. ایک دفعہ میرا دبئی کا سفر تھا، میں العین سے شارجہ جا رہا تھا، مغرب کا وقت ہو چکا تھا، اندھیرا یعنی پھیل چکا تھا. تو میرے ساتھ جو رفیق سفر تھے، صاحب کار تھے جو گاڑی چلا رہے تھے، پتہ نہیں کوئی بات ہوئی، میں نے اس سے پوچھا یار وہ کون سی گاڑی ہے؟ اس نے کہا یہ مرسیڈیز کا فلاں سیریز کا فلاں نمبر ہے. اچھا، پھر دوسری گاڑی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ کون سی گاڑی کا؟ یہ بی ایم ڈبلیو سیریز کی فلاں گاڑی ہے. اچھا بھائی وہ کون سی گاڑی؟ یہ آڈی ہے جناب، مرسیڈیز ہے، آڈی ہے، بی ایم ڈبلیو ہے، لیمبورگینی ہے، فراری ہے. اچھا پھر مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، میں ان سے پوچھتا رہا فلاں گاڑی کون سی ہے فلاں. وہ اس شخص کو دیکھے وہ گاڑی چلا رہے، گاڑی چلاتے چلاتے صرف بتیاں دیکھ کر بتا رہے تھے کہ یہ فلاں گاڑی ہے. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کی تو معلومات بڑی زبردست ہے. کہنے بس مجھے شوق ہے، بڑے ایک سٹائل ہوتا ہے نا جس کو کہتے کندھے چکا کر، بڑے شوق سے ماشاءاللہ. میں نے کہا جنازے میں جو دعا پڑی جاتی ہے وہ دعا یاد ہے آپ کو؟ خاموشی سے گردن جھکا لی. میں نے کہا نابالغ بچہ اور نابالغ بچی کی دعا الگ الگ ہے، بالغ مرد اور عورت کی دعا تو ایک ہی ہے، لیکن نابالغ بچے کی اور نابالغ بچی کی دعا الگ الگ ہے. آپ کو یاد ہے؟ خاموش. میں نے کہا وضو میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے جو کہ سنت دعا ہے، وہ دعا پڑھی جاتی ہے، وہ دعا آپ کو یاد ہے؟ خاموش. اس طرح دو تین سوالات پوچھے، وہ اللہ کا بندہ ہر سوال کے جواب میں خاموش رہا. میں نے کہا دیکھو قیامت کے دن فرشتے تو یہ تو نہیں پوچھیں گے نا کہ دیکھو اب یہ فلاں جو ہے سیٹھ لیمبورگینی میں بیٹھ کر جہنم میں جا رہا ہے، فلاں صنعت کار فراری میں بیٹھ کر جنت سے فرار ہو کر جہنم میں جا رہا ہے، فلاں مرسیڈیز میں بیٹھ کر جہنم کے نیچے والے درجے میں جا رہا ہے، اور فلاں سیٹھ صاحب جو ہے وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر جہنم میں جائیں گے کیونکہ ہیلی کاپٹر پہ بیٹھتے ہیں وہ، اور فلاں کا اپنا چارٹر تیار تھا وہ اس میں اڑ کر جائیں گے، یہ تو نہیں ہوگا وہاں پہ. میں نے کہا یہ دعائیں وہاں کام آئے گی. میں نے کہا اللہ کے بندے کہاں جا رہے ہو؟ اپنی زندگی کو کس کام پہ لگا رہے ہو؟ کس مصرف میں اپنی زندگی کو لگا رہے ہو؟ لہذا اپنی زندگی کو کارآمد بناؤ، یہ دعائیں سیکھو. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. عجیب بات دیکھیے آپ. اچھا اب جنازے کے سامنے سنت طریقہ یہ ہے، چلو جنازے پر بات چلی تو ایک بات اور بھی کر لیں کہ ہمارے بزرگوں نے، شریعت کا مسئلہ ہے، ہمارے بزرگوں نے منع کیا کہ کفن کو عطر مت لگاؤ، کفر کو عطر مت لگاؤ. اور ایک بزرگ کے میں حالات پڑھ رہا تھا تو ان کا عجیب حال تھا، ان کو موت کی اتنی رغبت تھی ہر وقت کفن پہن کے بیٹھے رہتے تھے کہ پتہ نہیں کس وقت میرا بلاوا ہے، بس میں تیار ہوں. اپنے معاملات سارے صاف کیے ہوئے ہر وقت کفن اوڑھ کے بیٹھے رہتے تھے. ایسے لوگ بھی عجیب ہیں. تو بہرحال اور دوسرا یہ کہ اب ہوتا یہ کہ جس ڈولی کے اندر جھولا جو ہوتا ہے جو جس میں جنازے کو لٹایا جاتا ہے اس کے اوپر چادر ڈالتے ہیں آیتوں والی جس میں آیات اسماء الحسنی انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام وغیرہ لکھے ہوتے ہیں. اور کیوں ڈالتے ہیں؟ کہ جی برکت کے لیے. تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ حضرات سے، اگر کوئی زندہ آدمی ایسی چادر اوڑھ کے لیٹ جائے جس میں آیتیں لکھی ہوں اور وہ چادر اس کے پاؤں میں بھی ہو، آپ میں سے کون مسلمان اس کو گوارا کرے گا؟ اس کو گوارا کریں گے؟ کیوں جناب؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، جس آیت میں، جس چادر میں آیتیں لکھی ہوئی ہوں اور کوئی مسلمان اس کو اوڑھ کے لیٹ جائے، یہ تو میں مسلمان کی بات کروں، اگر کافر اوڑھ کے لیٹ جائے تب تو ہر ایک کا ایمان جاگے گا. الا یہ کہ امریکی ہو تو اس کی بات اور ہوتی ہے. تو مجھے بتائیے، آپ اس بات کو گوارا کریں گے کہ وہ چادر کوئی مسلمان اوڑھ کے لیٹ جائے؟ اس پر تو سب سے پہلے فتویٰ تو بعد میں لے جائیں گے، ڈنڈا پہلے لگائیں گے. تو میرے پیارے دوستو، جب ہم اس بات کو گوارا نہیں کرتے کہ ان چادر والی آیت کو پاؤں لگائیں، تو میرے پیارے دوستو اس جنازے کے اوپر پاؤں کی جگہ پر آیتیں ڈالنا کون سی عقل مندی ہے؟ کون سی برکت ملے گی اس کو؟ جیسے ہمارے یہاں دستور ہوتا ہے کہ بیٹی رخصت ہوتی ہے اس کے اوپر قرآن مجید رکھ دیتے کہ جی قرآن کے سائے سے نکلو. مجھے ایک بات بتائیے، جس بیٹی کو نماز پڑھنی نہیں آتی، جس بیٹی کو زکات کے مسائل نہیں معلوم، جس بیٹی کو شوہر سے بیاہ نبھانے کا طریقہ نہیں معلوم، جس بیٹی کو روزہ نہیں رکھنا، جس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں سکھایا، جس کو ہم نے دین نہیں سکھایا، قرآن کریم کے سائے سے گزر کے اس کی کون سی چیز تیز کی جا رہی ہے؟ کون سی برکت دی جا رہی ہے اس کو؟ کہ جس نے قرآن کے سائے سے تو گزار دیا لیکن جس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، مغرب کی نماز نہیں پڑھی، اب قرآن کریم کے سائے سے گزارنے سے کیا فائدہ ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے آپ تصور کیجئے کہ ہم لوگ قرآن مجید کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، قرآن کریم کی آیات کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے یہاں جو اسلاف تھے نا، اسلاف سے جب مراد لی جاتی ہے متقدمین، پہلے کے لوگ، پچھلے لوگ، اردو میں یہ بھی لکھا ہوگا، اردو کی کتابوں میں پچھلے لوگ، پہلے لوگ، متقدمین بھی ان کو بولتے ہیں، پچھلے لوگ بھی بولتے ہیں، پہلے لوگ بھی بولتے ہیں. مراد یہ ہے کہ سلف، سلف صالحین، اس سے مراد وہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے وہ دور. اس دور میں کسی، جب مسجد بنتی تھی پوری مسجد میں کچھ نہیں لکھا جاتا تھا. اب ہم مسجد بناتے ہیں، اس میں سب سے پہلے مسجد کو بھی کلمہ پڑھواتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ چلو ہم تو کلمہ پڑھے نہ پڑھے مسجد تو پڑھ لے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ہم سجدہ کریں نہ کریں مسجد کو کرا دے. اسلاف کچھ نہیں لکھتے تھے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ناجائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کہیں گے اچھا پھر آج یہی ہوتا نا، جائز نہیں ہے کیا؟ دیکھو اسلاف کا ایک ذوق تھا، آپ اس کو یوں سمجھیں، ایک آدمی جو کہ وزیر اعظم نہیں بنا، ابھی وزیر اعظم بننے کی موہوم امید ہے، اگر اس کا ترجمہ اس جملے کا نہیں پتا تو میں کیا کروں، بہرحال اردو ہے یہ، چلو ترجمہ کر دیتا ہوں، اس کے معنی ہے وہمی امید، لیکن وہمی امید پر اس کو پروٹوکول مل رہا ہے. اب وہ پبلک پلیس پہ نہیں جاتا، تو کیا پبلک پلیس پہ اس کا جانا ناجائز ہے؟ لیکن کیا کہتے ہیں آپ کہ جی ہر چیز کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے، رتبہ ہوتا ہے. کیا صدر صدر کے لیے کیا یہ حرام ہے کہ وہ سبزی والے سے آ کر سبزی خریدے یا سپر اسٹور میں جا کر شاپنگ کرے اپنی ٹرالی چلائے؟ کہ یہ حرام ہے اس کے لیے کیا؟ لیکن کبھی صدر ایسا کام کرتا ہے کیوں؟ آپ کہتے ہیں جی اس کا ایک رتبہ ہے. تو میرے پیارے دوستو جس طرح کوئی جائز ناجائز کی وہاں بات نہیں کرتے, تو ایک طریقہ ہوتا ہے اسلاف کا, صلحاء کا, اولیاء اللہ کا, علماء کا ایک مقام ہوتا ہے. دنیاوی مقام رکھنے والوں کے جس طرح سے کچھ ادب آداب ہوتے ہیں, اسی طرح سے جو دینی مقام رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی کچھ ادب آداب ہوتے ہیں. تو بہرحال جنازے کے اوپر ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ کو میں نے یہ دیکھا, حضرت کا طریقہ کہ سفید چادر ڈال دیتے تھے. سفید چادر کتنی اچھی معلوم ہوتی ہے, فرمایا اس سے تاکہ آیت اس سے نہ ہو. اب اس کے بعد جنازہ رکھتے ہیں تو امام, سنت طریقہ یہ کہ امام سینے کے سامنے کھڑا ہو, یہ سنت طریقہ ہے. اب عرض کے اب سنتوں کا مذاکرہ کریں گے ہم لوگ, اس وقت میں جو جو سنتیں مذاکرہ ہو گیا بس اس شعر پر عمل کریں گے کہ نور سنت ہے کونوں مقام ہے. یہ شعر میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا ہے. نور سنت ہے کونوں مقام ہے, کیا تجلی تھی تیرے بیان میں. یہ حضرت کا شعر اپنے شیخ کے لیے ہے. نور سنت ہے کونوں مقام ہے, کیا تجلی تھی تیرے بیان میں. تو میرے پیارے دوستو امام کھڑا ہوتا ہے سینے کے سامنے. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ امام سینے کے سامنے کیوں کھڑا ہوتا ہے جب جنازہ پڑھا جاتا ہے؟ تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ امام گویا کہ اس کا واسطہ دیتا ہے کہ سینے میں دل ہے اور دل میں اس کے ایمان ہے, کلمہ ہے. تو اس کلمے کا واسطہ دے کر, اور مزے کی بات ہے جنازے میں جو دعا پڑھی جاتی نا, اس دعا میں اس میت کے لیے سمجھے کوئی دعا ہی نہیں ہے. وہ کیا دعا ہے؟ اللہم اغفر لی حینا و میتنا, ہمارے زندوں کو بخش دے, ہمارے مردوں کو بخش دے, وہ شاہدینا و غائبینا, جو موجود ہے ان کو بھی بخش دے, جو موجود نہیں ہے ان کو بھی بخش دے, وہ صغیرینا و کبیرینا, ہمارے چھوٹوں کو بھی بخش دے, ہمارے بڑوں کو بھی بخش دے, وہ ذکرینا و انسانا, ہمارے مردوں کو بھی بخش دے, ہماری عورتوں کو بھی بخش دے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے یہ پتا چلا, علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے بات فرمائی کہ ایک کلمہ شریف کافی ہے سارے عالم کے مسلمانوں کو بخشوانے کے لیے. صرف ایک شخص کے سینے کے میں جو دل ہے, اس دل میں جو ایمان اور کلمہ ہے, اس کلمے کو بہانہ بنایا جا رہا ہے, واسطہ بنایا جا رہا ہے کہ اس کے واسطے سے سارے عالم کے مسلمانوں کو بخش دیجئے. اور آگے اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, یعنی ہمیں زندگی دیجئے حالت اسلام میں اور ہماری موت ہو حالت ایمان میں. کتنی پیاری دعا ہے. اگر ہمیں یہ دعائی یاد نہ ہو بیٹ تو کیا کریں گے؟ پھر پوچھیں گے ربی جعلنی پڑھیں یا ربنا آتینا فی دنیا پڑھیں. اچھا اس کے بعد اہتمام یہ کہ جنازے کو قبر میں اتارا جاتا ہے. تو جنازے کو قبر میں ایک مسئلہ یاد رکھیے گا, جب عورتوں کا جنازہ اتارا جاتا ہے تو نامحرم کو دیکھنا درست نہیں ہے, اس لیے پردہ ڈالے. اگر پردہ موجود نہ ہو تو وہاں جتنے لوگ نامحرم موجود ہیں ان سے کہیں کہ بھائی اپنا رخ دوسری طرف کر لیں, ورنہ اہتمام یہ کرے کہ چادر رکھے. اب محرم ہے جیسے اس کے بیٹا, شوہر بھی نہیں, عورت کا شوہر بھی اس کا محرم نہیں ہوتا مرنے کے بعد, اور جیسے بیٹا, جیسے بھتیجا یعنی بھائی کا بیٹا, یا بہن کا بیٹا بھانجا, یہ یا اس کے بھائی اور اس کے ماموں, اس کے چچا وغیرہ وغیرہ, پوتے نواسے, یہ سب اس عورت کے محرم ہیں, اصول میں سے ہو یا فروع میں سے ہو. اصول سے مراد اوپر کی طرف جائیں اور فروع سے مراد نیچے کی طرف آئیں, جیسے بھتیجے وغیرہ یہ پوتے بھتیجے بھانجے نواسے یہ فروع بن گئے اصول، اوپر مامو دادا نانا چچا یہ سب، یہ محرم ہے وہ ہوں. جنازے کو اتارنے کے بعد سنت یہ ہے، ہمارے ہاں کیا کرتے کہ جنازے کو چتر لٹاتے، اس کے بعد اس کا منہ سینے کی طرف، اس کا منہ قبلے کی طرف کر دیتے. تو یاد رکھیے گا یہ طریقہ درست نہیں ہے. درست طریقہ یہ ہے کہ مردے کو ایسے کروٹ دے کے لٹایا جائے، بالکل کروٹ دے کے لٹایا جائے کہ اس کا سینہ اور اس کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے. یہ اہتمام کیجئے کہ بالکل ایسے کروٹ دے کے. اب رہی بات کہ جی وہ مردہ تو کروٹ پہ ٹھہر نہیں سکتا، تو کروٹ دے کے اس کو سہارا، قبر کی جو دیوار ہے اس قبر کی دیوار سے اس کو سہارا بنا دیجئے. ٹھیک ہے نا جناب؟ اب یہ مردے کا وہ روح درست ہو گیا. اس کے بعد اس کو لٹکایا، اب مٹی بات چلی تھی مٹی ڈالنے پر، اب اس کے بعد قبر کے وہ تختے لگا کر بند کرتے ہیں اور اوپر مٹی ڈالی. اب مٹی ڈالنے کا سنت طریقہ، منہا خلقناکم، دوسرا دے وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى، یہ آیت پڑھی جاتی ہے. تین مرتبہ مٹی کا ڈالنا یہ سنت ہے. اور میں نے وہ واقعہ سنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے فرمایا، یہ وہ مٹی میں نے قبول کر لی جو تُو نے اپنے مسلمان بھائی کی قبر پر ڈالی تھی، اسی کی وجہ سے میں تیری بخشش کر رہا ہوں اور تجھے بخش رہا ہوں. اب یہ مردے کا کام ہو گیا. یہ سنت طریقہ ہے قبر میں لٹانے کا. اور اس کے بعد اسی طریقے سے ظاہر بنانے کی بات میرے شیخ فرمایا کرتے تھے. فرماتے دیکھو، ٹوپی اوڑھنے کا اہتمام کرو. فقہا ایسا شخص جو ننگے سر بازار میں نکلتا تھا اس کی شہادت کو قبول نہیں کرتے تھے. اس کی شہادت یعنی گواہی کو قبول نہیں کیا جاتا تھا جو ننگے سر بازار جاتا ہو. تو ٹوپی کا اوڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے. میرے پیارے دوستو، گھر سے باہر جب نکلے، گھر میں بے شک یہ بھی مطلب نہیں ہے، جیسے ایک صاحب آئے اپنے بیٹے کو ساتھ میں لے کر آئے، انہوں نے کہا حضرت میں اور میرا بیٹا دونوں آپ سے مرید ہیں، لیکن جب میرا بیٹا سوتا ہے تو رات کو بھی ٹوپی اوڑھ کے سوتا ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ اس وقت آرام فرماتے، بستر پر دراز تھے یعنی لیٹے ہوئے تھے. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے اس لڑکے سے فرمایا کہ دیکھو تمہارا شیخ لیٹا ہوا ہے ٹوپی اتار کے، اور تو کون سا شیخ سے آگے چھلانگ مار کے بڑھ گیا کہ ٹوپی اوڑھ کے لیٹتا ہے. یہ حضرت نے اس کو سمجھایا، یعنی اعتدال بھائی طریقہ ہے. اس لیے دیکھیے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس کے اندر فرمایا کہ جب تم لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَمِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ. اب آپ دیکھیے اس کے اندر ذکر کیا کہ جب تم اس وقت میں داخل ہو، یہ خلوت کا وقت ہے. من قبل صلاۃ الفجر یعنی فجر سے پہلے، وہ من الظہیرہ تھی ظہر کا جو قیلولے کا وقت ہے، اور وہ من بعد صلاۃ العشاء رات کے بعد عشاء کی نماز کے بعد، یہ خلوت کا وقت ہے، تنہائی کا وقت ہے. تو اس وقت کے لیے فرمایا کہ تم بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. کیوں؟ ذکر کیا کہ انسان اس وقت اپنے کپڑے اتار کے لیٹتا ہے، قمیض اتار کے لیٹتا ہے. مرد جب لیٹتا ہے تو اپنی قمیض اتار کے فری اسٹائل میں دھوتی یا شلوار بنیان میں ہوتا ہے. اور دیکھیں قرآن پاک نے اس کو بھی گویا منع نہیں کیا کہ فری اسٹائل میں اگر تم ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک مہربانی ہے، جن کو زیادہ گرمی لگتی ہے وہ بنیان بھی نہیں اوڑھتے، وہ ذرا اپنی شلوار کو سنبھالا کریں، وہ شلوار کو سنبھالا کریں. شلوار کو سنبھالنے کے معنی یہ ہے اپنی ناف کو چھپائے کریں، کیونکہ ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا یہ فرض ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں بیٹھتا ہے تو شرعاً تو کوئی قباحت نہیں ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی قمیض کو اتار کر بیٹھے تو شرعاً تو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کے اندر اس بات کو لازم رکھے کہ اپنی ناف کو چھپائے، کیونکہ ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا یہ فرض ہے. اب ہے شلوار بھی اتری زیادہ گرمی چڑھی. اس لیے وہ ہمارے بعض دوست جو کہ دبئی میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گرمی کے ٹیمپریچر اور تھرما میٹر ہمیں جو نا یہ ملباری کی دھوتی سے پتہ چلتا ہے کہ جتنی گرمی بڑھتی جاتی ہے اتنی ان کی دھوتی اٹھتی چلی جاتی ہے, اور جب انتہا کو پہنچ جاتی ہے ہم سمجھ جاتے ہیں اب گرمی جو ہے انتہائی عروج پر آ گئی ہے کہ اب کانٹا بھی نظر آنے لگ گیا. تو مہربانی کر کے ذرا عزت اور شرم و حیا اس کو بھی اس کا دامن نہ چھوڑا جائے. تو بہرحال آپ دیکھیے اس کو منع نہیں کیا, اس کو منع نہیں کیا کہ آپ نہ قمیض اتاریں. اللہ اکبر, یہ بھی ایک سنت سکھا دی گئی, سبحان اللہ. تو بہرحال ٹوپی اوڑھنا یہ مسلمانوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے میرے دوستوں, کہ اس سنت مؤکدہ کا اہتمام ہو. اور خصوصاً نماز کے لیے تو ننگے سر نماز پڑھنا میرے پیارے دوستوں ایک سنت سے محرومی کی بات ہے کہ مسلمان ننگے سر نماز پڑھے. اس لیے ٹوپی اوڑھنے کا اہتمام کیجیے. ٹوپی کی دو صفات کا ذکر کیا, تین صفات کا ذکر کیا, دو قسم کی ٹوپی کی تین قسم کی صفات ہے. کہ ٹوپی کیسی ہو, گول ٹوپی, یہ ذکر کیا کہ گول ہو. اور یہ صفت دونوں اٹھ قسم کی ٹوپیوں میں ہے. دوسری صفت یہ ہے کہ چپکی بھی ہو اور یا اٹھی بھی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں قسم کی ٹوپی کا اوڑھنا ثابت ہے. کیا آپ نے چپکی ہوئی ٹوپی اوڑھتے تھے اکثر, اور جب آپ وفود سے ملاقات کرتے تھے تو اونچی ٹوپی اوڑھتے تھے, سفر میں اونچی ٹوپی آپ اوڑھتے تھے. لہذا پتہ ہی چلا دونوں قسم کی ٹوپی درست ہے. اب اس میں علماء نے ایک بات سمجھائی کہ جو لوگ مقتدا ہیں, علماء ہیں, قاضی ہیں, جن کے ذمہ دینی خدمت ہے, وہ اونچی ٹوپی اوڑھے, اور عام مسلمان وہ ایسی ٹوپی اوڑھے گول ٹوپی اور چپکی ہوئی ہو. اور اس میں یہ صفت آ گئی. اور وہ جو اونچی ٹوپی کا ذکر آیا اس میں صحابی فرماتے کہ رأیت علی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنسوۃ خماسیۃ طویلۃ. قلنسوا کہتے ہیں ٹوپی کو, کہ ٹوپی دیکھی جو کہ خماسی تھی. خماسی کے معنی پانچ کونے بنے ہوئے تھے اس کے, خمس پانچ کو بولتے ہیں نا جی, خمسا. نہ سمجھ میں آئے تو حرمین شریف ویژن جائے, تھوڑی تھوڑی دیر بعد کو آپ کو خمسا ریال کی جب آواز سنے گی سمجھ میں آ جائے گا. دکھاؤ بھائی ٹوپی اپنی. اب آپ یہ دیکھیے, یہ جو ہمارے بزرگوں کی یہ ٹوپی ہے, ہمارے یہ بزرگوں کی نشانی ہے. حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ, جتنی نسب میں جانتا ہوں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اور ان کے بعد کے سلسلے کے لوگ سب اوڑھتے ہیں یہ ٹوپی. یہ ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے. اس میں پانچ کلیاں بنی ہوئی ہیں, یہاں سے انگلی رکھی, ایک دو تین چار اور یہ پانچ. دادا آپ دیکھیں گے آپ کو خود نظر آ جائے گی. تو یہ پانچ کلی ہو گئی نا, خماسی ہو گئی نا, تو یہ اس لیے یہ ٹوپی جو ہے ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی شباہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا. اس لیے میرے پیارے دوستو ہمارے بعض احباب کو یہ شوق ہے جو ٹوپی اوڑھنے کا, وہ اسی وجہ سے. تو بہرحال ٹوپی اوڑھنے کا اہتمام کیجئے. اس کے بعد نیچے آئیے تو ہے سر کے بال. سر کے بالوں کی تین سنت ہے. ایک سنت ہے کہ پٹے بال رکھے, کان کی لو تک ہو یا کندھے تک ہو, لیکن کان کی لو تک, ایک ہو گئی. دوسری سنت یہ ہے کہ سر کے بالوں کو ہر طرف سے برابر ہو, اوپر سے, دائیں سے, بائیں سے اور پیچھے سے, سب طرف سے برابر ہو. ایسے بال نہ ہو کہ ٹوپا رکھ کے ہنڈیا سر پر رکھی اور حجام سے کہا اب مشین چلا دو, اور نام اس کا رکھ دیا فوجی کٹ, کسی نے فرینچ کٹ رکھا. اے میاں, اے لڑکوں, یہ تم نے کون سی پارلیمنٹ لگا دی ہے, سینٹ کا اجلاس, چلو ادھر آ کے بیٹھو, چلو شاباش, کیا کھیل میں لگ گئے. تو یہ اسٹائل نہیں, اس میں کیا آگے سے چھجا بنایا اور پیچھے سے بالکل گدی صاف, چھوٹا بڑا, یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے اور مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے. اس کے سب سے اچھا طریقہ مشین کا استعمال ہے، 4 نمبر 8 نمبر 12 نمبر وغیرہ ذالکہ، کہ اس طرح کی مشین کے بھائی حجام کے پاس مشین ہوتی ہے، آج کل تو الیکٹریکل مشین آ گئی کہ بھائی 12 نمبر 16 نمبر جی بڑے بال پسند ہے، اچھا بھائی تو وہ مشین چلائی تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے ہر طرف سے بال برابر ہوتے ہیں. تو یہ دوسری سنت ہے کہ بال ہر طرف سے برابر ہو، کوئی ایسے نہ ہو کہ یوں نکلا یوں لہریں مار رہے ہیں، لہریں کہیں یہاں سے ڈائیو لگائی جا رہی ہے، کئی مختلف قسم کی ڈائیویں لگاتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ سنت طریقہ ہے کہ بیچ سے مانگ نکالی جائے، یہ سائڈوں سے اسٹائل. آپ نے عجیب ہے لڑکوں کو بھی دیکھا نا، مرد بھی ہے. اب اگر یہ لڑکے شکایت کریں کہ ہمارے پیچھے کوئی مرد لگ جائے تو اس کو کیا بولیں گے، بھائی تو لڑکیوں والی حرکت کرے گا تو تیرے پیچھے کوئی مرد لگے گا یا نہیں لگے گا. تو اس لیے میرے پیارے دوستو سنت طریقہ کے ہر طرف سے برابر ہو اور مانگ نکالے بیچ سے، نہ ٹیڑھی نہ ایڑی، نہ دائیں نہ بائیں، کوئی مانگ نہیں، درمیان میں سے. اور یہی مسئلہ عورتوں کے لیے بھی ہے. اچھا دو سنتیں ہو گئی، تیسری سنت ہے محلقین رؤوسکم، سر منڈا دو. یہ سر منڈانا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات میں لکھا ہے، آپ اگر ہر وقت سر منڈا کے رہتے تھے، اور چونکہ آپ تینوں سلسلوں کے سلاسلے سلاسہ کے، یعنی تین سلسلے چشتی قادری اور سہروردی، ان تین سلسلوں کے آپ سرخیل ہیں، لہذا اس لیے آپ دیکھیے صوفیہ اکثر سر منڈا کے رہتے. اس کی وجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عمل ہے، چونکہ آپ ہمارا ان تینوں سلسلے جا کر حضرت علی کرم اللہ وجہو سے جا کر ملتے ہیں، اس وجہ سے آپ دیکھیں صوفیہ کے اندر اس چیز کا اہتمام ہے کہ وہ سر کے بال منڈا کے رہتے ہیں اور سر منڈا کے رکھتے ہیں. بہرحال یہ تینوں سنتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی کہ یہ تینوں سنتیں ہیں. کیا مطلب؟ سردی کا زمانہ ہو پٹے بال رکھ لیجئے، معتدل موسم ہو تو درمیانے بال رکھ لیجئے، اور گرمی ہو جائے تو سر منڈا کر سر منڈو ہو جائے. یہ جملہ میرے شیخ فرماتے تھے. اور ہمارے بزرگوں نے چھوٹے بچوں کا اور لڑکوں کا، جن کے بھی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو خصوصاً، اور طالب علموں کا خصوصاً، سر منڈا کے رکھا. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے، طالب علم پڑھائی کرے گا یا ہر وقت تیل کنگھی میں لگا رہے گا کہ جناب آئینے کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں، جناب یہ ہمارے اس کو بھی بیماری ہے، بال ہوتے نہیں ہیں، آئینے برش لے کے لگے رہتے ہیں. کیونکہ ظاہر بات ہے جس کو دیکھیں گے اسی کو کریں گے، نقل کریں گے. تو ایک تو یہ وجہ ہے، کیونکہ ہر وقت آئینہ دیکھنے کو منع فرمایا، یہ بھی یاد رکھیے گا، ہر وقت آئینہ دیکھنے کو منع فرمایا، تیل کنگھی کو بھی ہر وقت منع فرمایا. لیکن بہرحال اعتدال کا طریقہ جو ہمارے بزرگوں نے سکھایا ٹھیک ہے کریں، لیکن ہر وقت اس اوڑھنے بچھونے میں نہ لگے رہے. ایک صاحب کے پٹے بال تھے، مجھ سے تعلق ہوا تو میں نے ترغیب دی، میں نے کہا اچھا مجھے بات بتاؤ، دن میں تم کتنی دفعہ کنگھی کرتے ہو؟ کہا کم از کم تو 10 دفعہ. میں نے کہا یہ تم نے کم از کم 10 دفعہ اتنے وسوخ سے کیوں کہا؟ کہ اس لیے کہ پانچ نمازیں ایک مرتبہ نماز سے پہلے اور ایک مرتبہ نماز کے بعد تو لازم ہے. کہا اس کے بعد جب موقع لگ جائے بس. تو میں نے کہا اسی کو دیکھو کہ کیسی مشغولی ہے، ایک مرد ہے اور عورتوں جیسی حرکتوں میں لگا ہوا ہے. تو بہرحال میرے شیخ فرماتے تھے کہ جو حسین ہو اس کے سر منڈواؤ اور پھر اس کو اس کے عاشقوں کے پاس پیش کرو سر منڈا کر. اور یہ شعر پڑھے کہ جس کی زلفوں پہ میر مرتے تھے سر منڈا کر کیا سلام اس نے، جس کی زلفوں پہ میر مرتے تھے سر منڈا کر کیا سلام اس نے. یار تم تو یہ سلام کر سکتے ہو ماشاءاللہ. بہرحال یہ سنت ہوئی. اب آپ نیچے آئیے، نیچے آئیے، اللہ تعالیٰ نے گال عطا فرمایا. یہ گالوں کی جو سنت ہے میرے پیارے دوستو، ایک مٹھی داڑھی ہے اور اپنی مٹھی سے ناپے. یاد رکھیے گا یہ سنت صرف سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے. واجب، واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی واجب پر عمل نہ کرے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب کہلاتا ہے، اور میں نے ایک بات پتہ نہیں کب عرض کی تھی، اور وہ بات یہ عرض کی تھی کہ ہمارے ملک کا قانون ہے، ہمارے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن اور آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور ہمیں کوئی سیاستدان یہ بات کبھی بتاتا نہیں ہے، اور وہ بات یہ لکھی ہے کہ جو شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہو، یعنی گناہ کبیرہ کرنے والا ہو، ایسا شخص پاکستان کا حاکم اور حکمران نہیں بن سکتا. یہ ہمارے ملک کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، جس کا جی چاہے وہ آئین جا کر دیکھ لے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا. گناہ کبیرہ کیا ہے؟ مثلا داڑھی منڈانا، جماعت سے نماز نہ پڑھنا. نماز نہ پڑھنا تو الگ ہے، جماعت سے نماز نہ پڑھنا بھی گناہ کبیرہ ہے، مرد کے لیے مسجد کی جماعت ہے. شراب پینا، زنا کاری میں مبتلا ہونا، کسی کا مال غصب کرنا وغیرہ وغیرہ. اب آپ اس سے تصور کیجئے، ہم لوگ کن لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں اور ووٹ دے کر ان کو اپنا حاکم بناتے ہیں، جبکہ ہمارا آئین خود اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایسا شخص جو ہمارے ملک، ایسا شخص ہمارے ملک کا حاکم بن سکے. کہ نہ نماز، اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ دعائے قنوت میں، نماز وتر میں دعائے قنوت جو پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے، تو ناراض ہوتے کہ یہ کون سے سوال آتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ جن کو سورہ فاتحہ آتی نہیں، قرآن مجید نہیں آتا، اور جناب مزے کی بات یہ ان کو بلاتے ہیں جنازے پر دعا کے لیے، سبحان اللہ. تو بہرحال داڑھی کا منڈانا حرام ہے میرے دوستو، منڈانا بھی حرام یعنی شیف کرنا بھی حرام، اور ایک مٹھی سے چاول کے دانے کے برابر کم کرنا یعنی داڑھی کا کترانا بھی حرام ہے. یہ دونوں حرام ہیں، منڈانا یعنی شیف کرنا، اور ایک مٹھی سے کم پر ٹرم کرنا یعنی کتروانا، چھوٹی کرنا، یہ بھی حرام ہے. اور سنت طریقہ کیا ہے؟ ایک مٹھی داڑھی رکھے اپنی مٹھی سے، جب مٹھی سے زیادہ ہو جائے اس کے بعد اپنی مٹھی میں پکڑ کر اپنے ہاتھ سے بھی کاٹ سکتا ہے، ورنہ اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے گھر میں کسی سے بھی داڑھی کٹوا سکتا ہے، بہت آسان ہے. اس کے لیے آپ کو حجام کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک مٹھی پکڑے ایسے، اب مٹھی مضبوط پکڑ لی، اب یہاں سے کینچی چلا دی، کوئی مشکل نہیں ہے، گھبرائے مت بالکل. اور سنت میں اور کیا چیز شامل ہے؟ مونچھوں کا صاف کرنا، اس کو کینچی سے صاف کر کے، یا ٹریمر مشین آتی ہے، ایک مشین آتی ہے شیور، شیور جو ہے نا وہ بلیڈ کی طرح چلتی ہے، اور ٹریمر مشین جو ہے نا وہ کینچی کی طرح چلتی ہے، دونوں میں فرق ہے. ٹریمر سے لے کے مونچھیں صاف کر دیجئے یا کینچی سے صاف کر دیجئے، ایسی صفائی ہو کہ بالوں کی سفیدی نظر آئے. میرے پیارے دوستو یہ بھی سنت ہے، سنت کا ذکر ہو رہا ہے. اس سے نیچے آئیے، لباس ہے، لباس ہے. یہ لباس جو ہم کرتا شلوار پہنتے ہیں، میرے پیارے دوستو یہ لباس شریعت کے ذوق پر پورا اترتا ہے، کیونکہ لباس کی خصوصیت یہ، ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس سے جسم ڈھاکا جائے، ڈھپ جائے، چھپ جائے. اور اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ لباس ڈھیلا ڈھالا ہو، جس سے جسم کے اعضا نظر نہ آئے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، یعنی مرد کے اعضا بھی نظر نہ آئے، اسی طرح عورت کے اعضا بھی نظر نہ آئے، یعنی مرد بھی ٹائٹ لباس نہ پہنے اور عورت بھی ٹائٹ لباس نہ پہنے. مرد اور عورت دونوں کے لیے لباس کی خصوصیت ہے کہ وہ ڈھیلا ہونا چاہیے، کہ جس سے جسم کے اعضا نظر آئے نہ آئے. اسی لیے منع کیا ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بعض علاقے کے لوگ پاجامہ پہنتے ہیں، پاجامہ. شلوار میں یہ فائدہ ہے کہ شلوار ذرا ڈھیلی ہوتی ہے، یعنی دو خصوصیتیں، ڈھیلی بھی ہوتی ہے، ڈالی بھی ہوتی ہے، کہتے ہیں ڈھیلی ڈالی ہے، یہ شلوار کی خصوصیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شلوار کا پہننا ثابت نہیں ہے، آپ نے ہمیشہ تہبند کا یعنی لانگ کا استعمال فرمایا، لانگ کا، تہبند کا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شلوار خریدی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا، اس پسندیدگی کی وجہ سے ہم لوگ شلوار پہنتے ہیں، بہرحال یہ لباس ہے. اس کے علاوہ چاہے پتلون بھی ہو، میں عرض کیا ایک مرتبہ میں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کیا کہ بھائی دیکھو یہ جو پتلون ہے نا، ایک مولوی صاحب سے کسی سے پوچھا کہ یہ جو ہم پتلون پہنتے ہیں پینٹ، پتلون اس کا اردو میں ترجمہ اس کا پتلون ہے، تو یہ جو پینٹ ہم پہنتے ہیں کیا پینٹ پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، نماز پڑھنا درست ہے؟ تو مولوی صاحب نے جواب دیا آپ کی تو درست ہے، آپ کے پیچھے والوں کی درست نہیں ہے. تو میں ایک سچا واقعہ سناؤں کہ میں نے ایک دفعہ مسجد میں یہ واقعہ بیان کیا، تو ایک صاحب کچھ دن کے بعد آئے مجھ سے کہنے لگے، ہم بھال چہل قدمی کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں جب تمہارے پاس نہیں آتا تھا تو میں پینٹ پہنتا تھا، دفتر جاتا تھا تو کبھی کبھی پینٹ پہنتا تھا، کہ تمہارا بیان سننے کے بعد جب میں نے پینٹ پہنی تو کہا میں نے معمول کے مطابق پینٹ پہن لی، کہا اس کے بعد میں کوئی نماز کے لیے مسجد میں گیا، کہا جب میں سجدے میں گیا، سجدے میں گیا تو مجھے وہ واقعہ یاد ہو گیا، کہا مجھ سے نماز پڑھنا مشکل ہو گئی، سب اس تصور سے گیا اور دیکھو کیا بات ہے. اللہ اکبر، کیا اللہ تعالیٰ نے ستر کا اہتمام کیا. اس لیے یہ بھی سکھایا کہ جب کرتا بناؤ چھوٹا کرتا مت بناؤ، مرد کیا عورتوں کے لیے بھی ہے یہ کہ چھوٹا کرتا نہ بنائے، جیسے فیشن چلتے رہتے، لیکن مردوں کے لیے بھی کہ کرتا ایسا ہو جو گھٹنے سے لٹکتا ہوا ہو. کیوں؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سمجھایا کرتے تھے جب تم نماز پڑھو گے تو وہ کرتا تمہارے اعضاء کو اچھی طرح چھپا دے گا. اللہ اکبر، کیا اس کے اندر دیکھے. فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا کا اہتمام رکھا، یہ شرم و حیا بہت مبارک اور اچھی چیز ہے. اور میرے پیارے دوستو سنت یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ یہ جو کف میں یعنی آستینوں کے اندر بٹن نہ لگایا جائے، کف نہ بنایا جائے، کف کہتے ہیں کف، کف بناؤ بھائی، یہ کھلی ہوئی آستین. صحابہ کا حال یہ تھا کہ ان کی آستین اتنی ہوتی تھی، اس زمانے میں شاپنگ بیگ تو تھا نہیں، اپنا جتنا سودا ہوتا تھا وہ سب اپنی آستین میں رکھ کے لاتے تھے صحابہ. اس سے تصور کیجئے کہ ان کی آستین کتنی کھلی ہوتی تھی. اور کرتا عرض کیا کہ وہ گھٹنے سے نیچے ہو. اسی طرح جب شلوار کو بنائیے تو شلوار کو جب بنائیے تو ایک تو اہتمام ہو کہ عرض کیا میں نے اپنی ناف کو چھپائیے کہ ناف سے اوپر ہو، اور دوسری بات یہ کہ پہلے ہی ٹخنے سے اوپر ہو، یعنی ایسی ہو کہ کھڑے ہونے کی حالت میں ہمیں شلوار کو کچھ نہ کرنا پڑے کہ نہ موڑو. اب ہم شلوار پہنتے ہیں تو یہ موڑی کہ جی مسجد میں آئے اور مسجد میں آ کے شلوار کو ایسے موڑ کے اوپر گیا کہ تاکہ مولوی صاحب ناراض نہ ہو، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز کے دوران ہمارے ٹخنے اوپر ہونے، ٹخنے کھلے ہونے چاہیے. چلو شکر ہے کہ مسلمان کو الحمدللہ اس بات کا تو ادراک ہے اور اس بات کی اس کو فہم اور سمجھ ہے کہ نماز میں کم سے کم میں اپنے ٹخنے کھول کے رکھوں. تو میرے پیارے دوستو لیکن مسئلہ یہ ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں، چلنے کی حالت میں، چاہے نماز ہو چاہے غیر نماز ہو، مسلمان کا ٹخنا کھلا ہونا چاہیے، یعنی اس کا لباس ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے، کیونکہ ٹخنے کے نیچے حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ ٹخنے کا وہ حصہ اوپر اس بال سے یعنی اوپر سے آنے لباس سے جتنا حصہ چھپے گا اتنا حصہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. اس لیے میرے پیارے دوستو اس گناہ کبیرہ سے، اس بڑے گناہ سے بچنے کا ہم اہتمام کریں. اب مسلمان کا یہ حلیہ ظاہر تیار ہو گیا، یہ ظاہری حلیہ تیار ہو گیا، اللہ تعالی ہم سب کو ایسا حلیہ بنانے کی توفیق عطا فرما. اب جلد جلد نماز کی سنتوں کا ذرا مذاکرہ کر لیتے ہیں، کیونکہ انشاءاللہ میرا سفر بھی ہے، تو نماز کی سنت کھڑا سنت طریقہ یہ ہے، جب کھڑا ہو سیدھا کھڑا ہو اور دونوں پاؤں ہمارے ایسے نظر آنے چاہیے، اس طرح سیدھے، ایسے پاؤں نہ رکھیے بلکہ ایسے پاؤں رکھے بالکل ایسے سیدھے نظر آئے، یعنی پاؤں کا رخ قبلے کی طرف ہو اور نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو. اور جب کھڑے ہوں، جب کھڑے ہوں تو نہ ایسے اکڑ کے نہ کھڑے ہوں اور نہ ایسے جھک کے کھڑے ہوں، بلکہ درمیانی حالت، جیسی حالت ہے ایسے کھڑے ہوں، پاؤں بالکل سیدھے قبلے کی طرف. اور جب ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ اٹھائے تو ہتھیلی کا رخ ایسے ہاتھ قبلے کی طرف ہونے چاہیے، اس طریقے سے، ایسے نہیں کرے، ایسے نہیں ہاتھ کو وہ کریں، اس طرح سے نہیں، بلکہ ایسے ہو اس طریقے سے قبلے کی طرف، انگلی کا رخ آسمان کی طرف، اور اپنی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو، اور جب ایسے کر ہاتھ ایسے کیا بس اس طریقے سے کان کی لو تک لے گئے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایسے کر لیتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ آپ اپنی، آپ کہتے ہیں جی میرا ہاتھ نہیں جاتا، میرا ہاتھ میں کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، کوئی بات نہیں، جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے آپ وہاں تک ہاتھ لے جائیے، آپ اس کے مکلف نہیں ہیں، پھر معذور آدمی نہیں۔ لیکن اپنی گردن کو نہ چھڑیے، بس ایسے کر کے ہاتھ باندھا۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تین انگلیاں سامنے، چھوٹی انگلی اور انگوٹھا ایسے نظر آنے چاہیے، چھوٹی انگلی اور انگوٹھا ایسے ہو اس طریقے سے، اور آگے سے یوں نظر آنا چاہیے، آگے سے ایسے نظر آئے، تین انگلیاں سامنے اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھے اس طرح نظر آئے، اس کے بعد آپ ہاتھ کو چھوڑ دیجئے۔ جہاں تک ہاتھ چلا جائے وہ جگہ خود بخود تحت سرہ، حدیث شریف میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے۔ اور میری آپ حضرات سے گزارش ہے، جیسا میں کر رہا ہوں اگر آپ ساتھ ساتھ کریں گے تو اس سے تھوڑا یاد ہو جائے گا، اس میں یہ ہوگا کہ اس سنت پر عمل کرنے سے تھوڑا یاد ہو جائے گا کہ ہم نے ہاتھوں کو ایسے باندھنا ہے اس طرح نظر آئے، اور ایسے باندھنا ہے اور ساتھ چھوڑ دیا، تو اس سے تھوڑی سی ایک آپ حضرات کی بھی مشق ہو جائے گی، اچھا ایک سنت کا طریقہ سیکھتے چلے جائیں گے۔ اس طریقے سے ہو گیا۔ اس کے بعد ثنا کا پڑھنا سنت ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو امام ولا والین جب کہتا ہے تو آہستہ آواز میں آمین، آمین کا بولنا یہ بھی سنت ہے، امام بھی آمین بولے گا اور جتنے نماز پڑھیں وہ لوگ بھی آمین بولے، اس سنت کو بھی زندہ کیجئے۔ اس کے بعد سورت پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں۔ رکوع میں ایک سنت ہے کہ گھٹنوں کو پکڑنا چاہیے، مردوں کے لیے سنت ہے کہ گھٹنوں کو پکڑیں، پکڑنے سے مراد ہے کہ اچھی طرح اس کو، عورتوں کے جو رکوع ہے، عورتوں کا رکوع دیکھ لیجئے، عورتوں کا رکوع یہ ہے کہ بالکل بس اتنا جھکے کہ ان کے ہاتھ گھٹنے تک پہنچ گئے، یہ عورتوں کا رکوع ہے، صحیح ہے نا جناب، کہ ان کے ہاتھ بس گھٹنے تک پہنچ گئے ان کا رکوع ہو گیا، ان کو جھکنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہوا کہ ہاتھ گھٹنے تک پہنچا دیا، یہ عورتوں کا رکوع۔ اس کے برعکس مردوں کا رکوع یہ ہے کہ ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑیں، اور ہاتھ ایسے نظر آنے چاہیے، اتنی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں کہ پوری انگلیاں اچھی طریقے سے ایسے کھلی ہوئی ہوں، میرے دوستوں ایسے انگلیاں نظر آئیں، تو اور گھٹنے پہ رکھا اور اپنی، اچھا رکوع کیا ہے، آپ کو صرف ٹانگوں کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، ٹانگیں سیدھی ہیں، سب اوپر سے جھکنا، یہ رکوع ہے، سمجھ میں آئی نا، سب اوپر کا دھڑ اوپر کا اگر جھکانا، کونی سیدھی رکھیں، اور یہ اس کے بعد کمر، سرین کمر اور سر، یہ تینوں حصے یہاں سے لے کر یہاں تک پورا برابر ہو، یہ سنت طریقہ ہے رکوع کرنے کا، ٹھیک ہے نا جناب، کہ اس چیز کی مشق کریں کہ گھٹنے پکڑیں، اور سبحان ربی العظیم 3, 5, اور 7 مرتبہ پڑھنا، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ، رب کہتے ہوئے کھڑے ہوئے، اور اگر امام کے ساتھ پڑھ لیں تو ہم ربنا لک الحمد کہہ کے کھڑے ہوں گے، امام سمی اللہ کہے گا اور ہم ربنا لک الحمد کہیں گے، اور اگر اکیلے نماز پڑھ لیں تو امام سمی اللہ لمن حمیدہ بھی کہیں گے، پھر بعد میں ربنا لک الحمد بھی کہیں گے۔ اس کے بعد جب سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں جاتے ہوئے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب ہم اتریں گے بالکل سیدھے، ایسے کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے، کہ کمر ایسے بالکل سیدھی کر کے اتریں، ایسے جھک کے نہ اتریں۔ سنت طریقہ ہے کہ کمر بالکل ایسے سیدھی ہو اور گھٹنے ہم اپنے زمین پر رکھیں، پہلے گھٹنوں کو رکھیں، پھر اپنے ہاتھوں کو رکھیں، پھر اپنی ناک کو رکھیں، پھر اپنی پیشانی کو رکھیں، یہ سنت طریقہ ہے میرے دوستو۔ البتہ کوئی آدمی بوڑھا ہو گیا یا مریض ہے یا اس کو تکلیف ہے تو بے شک پھر وہ ایسے جا سکتا ہے، لیکن اس سنت کو بھی زندہ کریں کہ ہم بالکل سیدھے اترے میرے پیارے دوستو، اور جب اٹھیں گے واپس تو پہلے پیشانی اٹھائیں، پھر ناک کو اٹھائیں، پھر گھٹنے کو اٹھائیں، اور پھر ہاتھوں کو اٹھائیں، اور پھر اس میں بھی یہی ہونا ہے کہ بالکل کمر کو مشق کریں کہ کمر بالکل ایسے سیدھی اوپر آئے، سیدھی جائے اور سیدھی اوپر آئے کمر، اس سنت کا بھی اہتمام کریں۔ عرض کیا تھا کہ رکوع میں انگلیاں ایسی نظر آنی چاہیے، کھلی ہوئی، بالکل ایسی کھلی ہوئی انگلیاں۔ سجدے میں جو انگلیاں ہیں وہ ایسی ہونی چاہیے کہ بالکل ملی، رکوع میں کھلی اور سجدے میں ملی، ایسے بالکل نظر آئے کہ انگوٹھا بھی ایسے ہو اور انگلیاں بھی آپس میں بالکل سجدے کے اندر اس طرح سے انگلیاں ملی ہوئی ہو میرے دوستو، ٹھیک ہے نا، ایسے، اور انگلی کا رخ قبلے کی طرف ہو، بالکل سیدھی قبلے کی طرف ہو، یہاں تک کہ پاؤں کی انگلیوں کو بھی موڑ کر پاؤں کی انگلیوں کو بھی موڑ کر اس کو بھی قبلے کی طرف کر لیجئے، ایسے ہاتھ آئیں گے، اور اپنے ہاتھ کو ایسے پہلو سے نہ لگائیں، ایسے نہ کریں بلکہ پہلو سے جدا رکھیں، جدا رکھیں. اور اگر جماعت سے نماز پڑھ لیں، جماعت سے نماز پڑھیں تو تھوڑا سا جدا کریں تاکہ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو. یہ سجدے کا سنت طریقہ ہو گیا. اور ایک اہتمام سجدے میں خاص طور پر کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اہتمام یہ ہے کہ ناک کو سجدے میں لگا کے رکھیں. ہمارے اچھے اچھے پرانے نمازی ہیں، زندگی نماز پڑھتے ہوئے گزر گئی، لیکن میرے پیارے دوستو ابھی تک یہ کوتاہی دیکھی گئی ہے کہ جب سجدہ کرتے ہیں تو سجدے کے اندر جو ناک ہے وہ اٹھی رہتی ہے. یاد رکھیے گا، سجدے میں ناک کا لگانا بھی واجب ہے. اگر نہ کیا تو میرے پیارے دوستو اس کی وجہ سے ہماری پوری نماز خطرے میں پڑ جائے گی. اس لیے اس چیز کا اہتمام کریں کہ ناک کو سجدے میں لگا کے رکھیں. ایک بات اور عرض کرنی تھی کہ یہ اچھا سبحان ربی الاعلی 3, 5 یا 7 مرتبہ سنت ہے. اگر ہمارے پاس ایک موبائل ہو، ہم چاہتے ہیں اس موبائل سے اچھا موبائل مل جائے، کیوں جناب؟ اگر ہمارے پاس سوزوکی کلٹس گاڑی ہو تو ہم چاہیں گے ایک ٹویوٹا کرولا گاڑی مل جائے، کیوں بھائی؟ موٹر سائیکل والا چاہے گا مجھے گاڑی مل جائے، کرائے کے مکان والا چاہے گا مجھے اپنا مکان مل جائے، جس کے پاس 120 گز کا مکان ہوا وہ چاہے گا 200 گز والا مل جائے، جس کے پاس سوراب گوڑ میں مکان ہوگا وہ چاہے گا گلشن معمار میں مل جائے، جس کے پاس گلشن میں معمار میں ہوگا وہ کہے گا گلشن اقبال چلا جاؤں، جس کے پاس گلشن اقبال میں ہے وہ کہے گا میں ڈیفنس چلا جاؤں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پتا چلا ہے کہ دنیا کے معاملے میں انسان ترقی چاہتا ہے. دل تو چاہتا میں بولوں جس کے پاس ایک بیوی ہو وہ چاہے گا، خاموشی اچھی ہے نا بھائی. تو میرے پیارے دوستو معلوم یہ چلا کہ ہم دنیا کے اندر ترقی کرنا چاہتے ہیں، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے نا، جو 10,000 کماتا ہے وہ چاہتا ہے 15,000 ملے، جو 1,00,000 کماتا ہے وہ چاہتا ہے 2,00,000 ملے، جو 10,00,000 کماتا ہے وہ چاہتا ہے 20,00,000 ملے. تو دنیا میں ہم ترقی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ اور میرے پیارے دوستو دین میں کیسا معاملہ، ہم لوگ رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم، سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلی کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں بھائی؟ زور سے بتاؤ. 3 مرتبہ. ایسے ہی ہے 3 دفعہ. ماشاءاللہ زندگی گزر گئی، میرے بال سفید ہو گئے، 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال نماز پڑھتے ہوئے ہو گئے، لیکن پوری زندگی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی. کیا دین میں ہم نے ترقی نہیں کرنی؟ میرے پیارے دوستو آج سے اس کو بڑھا دیجئے، 2 دفعہ بڑھا دیجئے بس، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی 3 کے بجائے 5 دفعہ پڑھ لیجئے. ہمارا فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ ساری زندگی گزرتی گئی اور وہی 3 کے 3. ہم یہاں 3 لاکھ کو 6 لاکھ کرنا چاہتے ہیں اور دین کے معاملے میں معاملہ وہی کا وہی. تو میرے پیارے دوستو اگرچہ اردو جائز ہے لیکن اجر میں کمی ہے کہ نہیں ہے؟ 5 دفعہ پڑھیں گے تو اجر بڑھ جائے گا، اور اگر آپ 5 کو 7 دفعہ کیجئے تو سبحان اللہ اور زیادہ فائدہ اٹھائیے. لیکن جتنا ہم سنتوں میں ترقی کریں گے اتنا ہماری آخرت اور ہماری جنت کے اندر ترقی ہوگی میرے دوستو. بہرحال اس کے بعد 2 رکعت کے بعد اور 4 رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھتے ہیں. اتحیات میں جو بیٹھتے ہیں اس میں الٹے پاؤں کو بچھایا جاتا ہے اور سیدھے پاؤں کو اہتمام سے ایسے سائڈ پر رکھ کے اس کو موڑ کے قبلہ، یہ بھی سنت طریقہ یاد رکھیے گا. یہ جو پاؤں ایسے رکھا جاتا ہے نا ایسے، یہ ایسے، یہ جو پاؤں ایک طرف نکال کر اس کو کھڑا کرتے ہیں، سیدھے پاؤں کو یاد رکھیے گا، سیدھا پاؤں ہے، یہ سنت طریقہ ہے، یہ بیٹھنے کا طریقہ، یہ جو بیٹھنے کا طریقہ ہے یہ سنت طریقہ ہے میرے پیارے دوستو، کہ الٹے پاؤں کو بچھایا اور سیدھے پاؤں کو کھڑا کر کے دائیں طرف نکال کے کو کھڑا کیا. یاد رکھیے گا سیدھا پاؤں یعنی دائیں طرف والا پاؤں کو نکالنا یہ سنت ہے، یہ طریقہ بیٹھنے کا سنت طریقہ ہے. پھر اس میں التحیات پڑھی جاتی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایوہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد ورسول. یہ جو اشہد ان لا الہ پر انگلی اٹھانا ہے نا، لا الہ پر انگلی اٹھاتے ہیں اور الا اللہ پر انگلی گراتے ہیں، یہ سنت ہے. اور یہ سنت ایسی ہے کہ اس سنت سے شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ چھوٹی انگلی اور اس کے بعد والی انگلی کو بند کیجئے اور بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا سر ملائیے اس طریقے سے. یہ چھوٹی انگلی اور اس کے بعد والی انگلی کو ایسے بند کیا، بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا سر ملایا، یہ طریقہ، یہ طریقہ، یہ سنت طریقہ. اس کو کہتے ہیں حلقہ بنانا. اس کے بعد لا الہ پر انگلی اٹھائی اور الا اللہ پر انگلی گرانے کے بعد پوری انگلی نہ گرائیے کہ ران سے ملے، بلکہ اس انگلی کو تھوڑا محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم. سنت ہے، اس کا بھی سنت ہے. اور اس کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے قرآن پاک کی یا حدیث پاک کی، کوئی بھی دعا پڑھے جو آپ کو یاد ہو، جو آپ کا جی چاہے، جو دعا پڑھے، چاہے قرآن پاک کی پڑھے دعا ہے، چاہے حدیث مبارک کی کوئی دعا پڑھ لے، اس دعا کا پڑھنا یہ سنت ہے میرے دوستو. اس کے بعد جب سلام پھیرتے ہیں، اہتمام یہ ہوگا کہ جب ہم بیٹھیں گے تو بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری نگاہ گود پر ہو، اور سلام جب پھیریں تو سلام پھیریں وہیں سے شروع کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر گردن واپس لائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بعض لوگ اس میں کیا کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، یہ عجیب عجیب انداز ہے، پھر ایسے، تو یہ نہیں، بس سیدھا سادہ سلام ہے. آپ اپنی جگہ گردن رکھیے، گردن کی ایکسرسائز کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، صرف سامنے سے شروع کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور نیت یہ بھی کریں کہ میں فرشتوں کو سلام کر رہا ہوں، جماعت سے نماز پڑھے تو جتنے مسلمان دائیں طرف ہیں سب کو سلام کر رہا ہوں، اور نیک جنات جو موجود ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا جنات بھی موجود ہوتے ہیں، تو ان کو میں سلام کر رہا ہوں، یہ سلام کی نیت کریں. اور جب دوسرا سلام کہے اپنی گردن کو واپس لائیے، یہاں سے شروع کریں، اور پہلے سلام کی آواز تھوڑی بلند ہوگی اور دوسرے سلام کی آواز تھوڑی پست ہوگی، کیسے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسرے سلام کی آواز تھوڑی سی کم ہوگی، اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا، یہ بھی سنت ہے میرے پیارے دوستو. یعنی تین مرتبہ استغفار کا پڑھنا نماز کے بعد، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. اس کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں، دعا کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے سینے کے سامنے ہاتھ رکھیں، کندھے سے اوپر نہ ہو اور نیچے بھی نہ ہو، بعض لوگ ایسے رکھ دیتے ہیں اپنی ٹانگوں پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، ایسا نہیں، سینے کے سامنے رکھ، بالکل میرے شیخ فرمایا کرتے تھے بٹن نمبر 2 کے سامنے رکھو ہاتھ، یعنی کندھے سے نیچے ہو، کندھے سے اوپر بھی نہ ہو، اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی کا رخ آسمان کی طرف ہو، اور ہاتھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ بھی ہو، یہ بھی سننا، تھوڑا سا فاصلہ، اتنا فاصلہ نہ کیجئے کہ ایسے نہ دعا مانگے، بلکہ ایسے، یہ طریقہ ہے کہ دونوں ہتھیلی کا رخ آسمان کی طرف اور دونوں ہاتھوں کے درمیان تھوڑا فاصلہ، ہاتھ ایسے ملے نہ ہو بلکہ تھوڑا سا فاصلہ ایسے ہو، اور اس کے بعد امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو سن بھی رہا ہے اور اپنے کرم سے اس کو قبول بھی فرما رہا ہے. اور اس کے جب دعا کو مانگ لیجئے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیجئے، ایسا نہیں کہ بازے ہیں نا ایسے جلدی سے یوں کرتے ہیں، ایسے یوں پھیر دیا یا یوں کر دیا، بازے عجیب انداز ہے یا بازے ایسے بھی کر دیتے ہیں، نہیں، بلکہ سنت یہ کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیجئے. اللہ اپنے کرم سے ان سنتوں کے مذاکرے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تین آیتیں اور دو میں نے دو احادیث مبارکہ پڑھی تھی، ان تمام چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے پیارے دوستو ہم سب کی کامیابی اس پر ہے کہ اپنی زندگی سنت کے مطابق گزاریں، ہم سب کی کامیابی اس پر ہے کہ ہم اپنی زندگی سنت کے مطابق گزاریں. سنت کے مطابق اعمال اگرچہ تھوڑے ہوں گے لیکن اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبولیت کا حق رکھتے ہیں، اور وہ اعمال جو کثیر ہوں، تعداد میں زیادہ ہوں لیکن سنت کے خلاف ہوں، تو میرے پیارے دوستو ایسے اعمال وہ مقبول نہیں ہوتے، بلکہ ایسے اعمال مردود یعنی رد کر دیے جاتے ہیں. اس لیے تھوڑا سا عمل کیجئے، تھوڑی عبادت کیجئے لیکن سنت کے مطابق کرنے کا اللہ تعالی مجھے بھی ذوق نصیب فرمائے، مجھے بھی، ہم سب کو، اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں پر لے کر آ جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. ایک اور بات وہ تھی، وہ یہ کہ ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 8 تاریخ تک کے روزے یہ مستحب روزے ہیں، پہلی تاریخ سے لے کر 8 تاریخ تک ایک ایک روزے کا اجر ایک سال کے روزے کے برابر ہے. ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر آٹھ تاریخ تک کے ایک ایک روزے کا اجر ایک سال کے روزے کے برابر ہے, اور نو تاریخ کے روزے کا اجر دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے, یعنی گزشتہ ایک سال اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کے کفارہ ہے, جس کو یوم العرفہ بھی بولتے ہیں. میرے پیارے دوستو, یہ ترغیب کی چیز ہے روزہ, کہ اس میں مبارک دن ہے کہ اس میں روزے رکھنے کا اہتمام. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے. یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے, اپنے اعمال کو سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائیے. اور یا اللہ تعالیٰ ہمیں دینی ترقی نصیب فرما. یا اللہ, جس طرح سے ہم دنیا کی ترقی کو پسند کرتے ہیں, آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا دینی, ہمیں دینی ذوق عطا فرما دیجئے, اپنی محبت کا ذوق عطا فرما, اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق عطا فرما, آپ کی محبت کا ذوق عطا فرما. اور یا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ایمان, اپنی عبادات, اپنی معاشرت, اپنے معاملات اور اپنے اخلاقیات کو سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ اپنے کرم سے ہماری مدد فرما دیجئے. اور یا اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو, یا اللہ پوری امت مسلمہ کو اور پوری کا اپنے کرم سے سنتوں پر کی ترغیب اور سنتوں پر راغب فرما دیجئے, اور سنت کو اس طرف ہماری توجہ پھیر دیجئے. ہمیں اپنے ظاہر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر جیسا بنانے کی توفیق عطا فرما, ہمیں اپنے باطن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن جیسا بنانے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ, ان سنتوں پر عمل کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا دیجئے, ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے, ہمارے کاموں کو آسان فرما دیجئے, ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجئے. اور یا اللہ, اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو رزق حلال, عافیت, فراوانی, آسانی کے ساتھ عطا فرما, ہماری قربانیوں کو قبول فرما, ہمارے یا اللہ تعالی حج کرنے والوں کے حجوں کو قبول فرما, ان کے حج میں آسانی پیدا فرما, یا اللہ اس کو آسان فرما, اس کو قبول فرما. یا اللہ تعالی جو حجاج تشریف جا چکے ہیں, یا اللہ تعالی حرمین شریفین میں جمائیں, ان کے لیے بھی آسانی فرما, اور جو ارادہ رکھتے ہیں جن کے جانے کا نظم ہے, ان کے حج کے سفر میں بھی اللہ اپنے کرم سے آسانی پیدا فرما دیجئے, اور مدینہ شریف کی زیارتوں سے قلوب کو منور فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالی سنت کے نور سے ہماری جانوں کو منور فرما دیجئے. اور یا اللہ, اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما دیجئے, یہاں کے چپے چپے کی حفاظت فرما, یہاں کے نظریہ لا الہ الا اللہ کی حفاظت فرما. اور یا اللہ تعالی یہاں کے دین کے مراکز کی حفاظت فرما. یا اللہ تعالی یہاں کے دین کے خادموں کی حفاظت فرما, سارے عالم کے دینی مراکز کی حفاظت فرما, سارے عالم کے دین کے خادموں کی حفاظت فرما. اللہ, اپنے کرم کے صدقے میں حرمین شریفین کی حفاظت فرما, عالم اسلام میں اتحاد پیدا فرما. اور یا اللہ, صلی اللہ علیہ مسلمان جہاں جہاں مسلمان مظلومین ہیں, اللہ اپنے کرم سے ان کی مدد فرما, اور ہمیں جان سے, مال سے, آبرو سے ان کی مدد کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, ہمیں نیک اور صالح حاکم عطا فرما, نیک اور صالح حاکم عطا فرما, ہماری خطاؤں کو, گناہوں کو معاف فرما, ہمارے اندر فکر آخرت پیدا فرما, ذوق آخرت پیدا فرما. اللہ تعالیٰ عبادت کا ذوق عطا فرما, علم کا ذوق عطا فرما, آخرت کی تیاری کا ذوق عطا فرما, موت کی تیاری کا ذوق عطا فرما, اور سنت پر عمل کا یا اللہ ہمارے اندر ذوق پیدا فرما دیجئے. اور اپنے کرم سے اس مجلس کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ, جن سنتوں کا مذاکرہ ہوا, یا اللہ تعالیٰ ان سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. پیدائش سے لے کر موت تک, صبح سے لے کر شام تک کی تمام سنتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ, اپنے کرم سے ہمیں کلمے والی موت عطا فرما, کلمے والی زندگی عطا فرما, کلمے والی موت عطا فرما دیجئے. اور ہماری جان کو, ہمارے مال کو, ہماری آبرو کو, ہماری یا اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو, اپنے دین کی گھر والوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے. اور اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. اور ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم تقبل هذه الدعوات بحق انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انك مليك مقتدر, ما تشاء من امر يكون. اللهم ساعدنا في الدارين, اللهم كن لنا ولا تكن علينا, وانصرنا على من بغى علينا, واعذنا من هم الدين الرجال وشماتة الأعداء. وصل وسلم على نبيك وحبيبك محمد صلى الله على النبي الكريم, صلى الله على النبي الكريم, صلى الله على النبي الأمي, برحمتك يا أرحم الراحمين. أذان ہوگی, أذان کے بعد